السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 41 آیہ نمبر 249-252. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا تعقتلنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لفظ ترجمہ دیکھیے. فلما تو جب، فصلا جدا ہوا، تالوت بالجنودی سات لشکروں کے، قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمانے والا ہے تم کو، بلا سے ہے یہ، بنہر ساتھ ایک نہر کے یعنی ندی کے، فمن تو جس نے شریبا اس نے پی لیا منہ اس سے، فلیسا تو وہ نہیں منی مجھ سے، ومن اور جس نے لم نہ یتعم ہوں اس نے چکھا اس کو، فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے، اللہ سوائے من غطرف جو وہ چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو، بیدی ہی ساتھ اپنے ہاتھ کے، فشربو تو انہوں نے پی لیا منہوں اس سے، اللہ سوائے قلیلن چند کے، منہم ان میں سے، فلما تو جب جاوزہو پار کیا اس کو، ہوا اس نے، والذین اور انہوں نے جو آمنو و ایمان لائے تھے، معاہو ساتھ اس کے، قالو انہوں نے کہا لا نہیں، تو قتلنا کوئی طاقت ہمارے لیے، الیوم آج، بجالوت ساتھ جالوت، وجنود ہی اور اس کے لشکروں کے، قالا وہ بولے الذین جو لوگ یظنون و یقین رکھتے تھے انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملاق اللہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم کتنی ہی من فئتن کتنی ہی جماعتوں میں سے، قلیلتن چھوٹی، غلبت و غلبہ پا گئیں، فئتن جماعتوں پر، کثیرتن بڑی، بإذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے، واللہ اور اللہ تعالی مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. روانی والا ترجمہ دیکھیے. پھر جب تالوت اپنے لشکروں سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ راستے میں ایک نہر ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جس نے اس نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ چکھے، الا یہ کہ چلو بھر پانی لے لے. پھر سوائے چند آدمیوں کے سب نے سیر ہو کر اس نہر سے پانی پی لیا. پھر جب تالوت اور اس کے لشکر کے لوگ اس نہر سے آگے گئے تو تالوت کے لشکری کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں. البتہ ان میں سے وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہاں پر اس واقعے کا آگے کا ذکر کیا جا رہا ہے. جیسے کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے خود سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے. جب ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا گیا اور نشانیاں بتا دی گئیں کہ وہ بادشاہ جب مقرر ہوگا تو تمہارا وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں سکینت ہے تمہارے لیے، اور وہ صندوق بھی واپس آ گیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ تالوت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی چنے ہوئے ہیں بطور سردار. अब उसके बाद जब तालूत को सरदार बना लिया गया और जब तालूत निकले जंग के लिए, यानी तालूत की सरकर्दगी में वो लोग जहाद के लिए निकले, आप बादशाह भी कह सकते हैं तालूत को और सरदार भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा लश्कर था जो जालूत के मुकाबले के लिए निकल खड़ा हुआ, और तालूत ने पहले कह दिया था कि जिसने जो बुजदिली दिखाएगा या जो कम हिम्मत है वो हमारे साथ ना निकले। लेकिन बनी इसराइल जुबानी बातों में बहुत बड़े दिलेर थे, यानी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिहाजा कहा जाता है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई। और इसकी एग्जैक्ट हमें पता तो नहीं चलती कि कितनी तादाद थी, लेकिन बाज इसराइलियात से पता चलता है कि 70,000 की तादाद तक पहुंच गए थे वो लोग। ये भी कहा जाता है इसराइलियात ही में से कि जब पानी नहीं मिला और उनको प्यास लगी थी, वो प्यासे थे, जैसे कि यहाँ आयत से ही पता चल रहा है, तो उन लोगों ने तालूत से कहा कि हमें पानी की जरूरत है। तो तालूत ने कहा कि आगे एक नहर आ रही है, लेकिन तुम उस नहर से आजमाए जाओगे, लिहाजा ज्यादा सैर होकर पानी ना पीना, सिर्फ एक आध घूंट पी लेना और तुम्हारे रब की तरफ से ये आजमाइश एक्चुअली। और अगर तुम इतनी प्यास भी बर्दाश्त नहीं कर सके तो लड़ाई में फिर तुम क्या कारनामे अंजाम दे सकोगे। इन एक्चुअली ये आजमाइश उनको जांचने और परखने के लिए भी थी कि कौन है जिसको अपने नफ्स पर, अपनी जात पर इतना कंट्रोल है, जो अल्लाह ताला की खातिर अपनी प्यास बर्दाश्त कर सके, जो भूख बर्दाश्त कर सके, जो रास्ते की सऊबतें, तकलीफें, मुसीबतें, मशक्कतें बर्दाश्त कर सके। अब देखिए, अल्लाह ताला की राह में निकलना कोई मामूली बात नहीं। गज़वे तबूक के मंजर को आप अपनी नजरों में ले आइए। गज़वे तबूक ऐन गर्मी के वक्त हुआ था और फसलें पकने का मौसम था, इंतहाई गर्मी थी। जो लोग अरब में रहते हैं उनको मालूम होगा कि जुलाई अगस्त में वहां पर अरब ममालिक में छुट्टी इसलिए दी जाती है कि वहां पर हब्स ज्यादा हो जाता है, और उसी हब्स में खजूरें पकती हैं। तो मदीने का मौसम और आसपास का मौसम इंतहाई गर्म था, हब्स का मौसम था, यानी जिसमें सांस रुकती है, और साल भर की उनकी मईशत का दारोमदार उन्हीं खजूरों पर था। यानी वो खजूरें पकती, फिर उसको सेल करते, तो उसी पर साल भर उनका गुजारा होता था। तो उस वक्त एक आजमाइश थी, और इसीलिए गज़वे तबुक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मनादी करवा दी थी कि हर कोई अल्लाह ताला की राह में दे, बहुत जरूरत थी मदद की। तो माल देना तो बड़ी बात थी, लेकिन उसके साथ 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 में जाना जहाद के लिए, ये एक और बड़ा एक्चुअली इम्तिहान था सहाबे कराम के लिए, और वो उसमें पूरे उतरे माशाल्लाह। तो जहाद करना या जंग करना कोई मामूली बात नहीं, अल्लाह ताला की राह में निकलना एक्चुअली इसके पीछे वही जज्बा कार फरमा होता है जिसमें इंसान को ये यकीन हो कि उसकी मुलाकात अल्लाह ताला से होने वाली है। और आगे हम देखेंगे कि जिन लोगों ने कहा कि जो यकीन रखते थे, जो गुमान करते थे, गुमान नहीं बल्कि यकीन था जिनको कि वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, ये जुन्नून दोनों मानी होते हैं, और यहाँ पर यकीन के मानी में आए हैं ये जुन्नून, कि जिनको मालूम था कि उनकी अल्लाह ताला से मुलाकात होने वाली है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा साबित कदमी के साथ कहा कि कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अगर ज्यादा तादाद है सामने वालों की और हमारी तादाद कम है, तो हमेशा से ऐसा होता आया है कि कम तादाद वाले लोग गुरोह वो गालिब आता है ज्यादा तादाद पर, कसीर तादाद पर। तो लिहाजा अब अल्लाह ताला को ये देखना था, और अल्लाह ताला ने अपने जो बादशाह अल्लाह तआला ने मुकर्रर किया था अपने सरदार के जरिए से, जिनको अल्लाह तआला ने मुकर्रर किया उनके जरिए से आजमाया। तो एक्चुअली ये जो आयत है, कुर्तुबी कहते हैं, अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं कि ये एक्चुअली ये आयत हमें उभार रही है किस पर, अल्लाह तआला की राह में जद्दोजहद करने पर, सब्र करने पर, और पैरवी करने के लिए कि जो भी अल्लाह तआला की तरफ से आजमाइश आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, उसमें सब्र कितना जरूरी है, और हमें अपने सरदार की इक्तदा करना जरूरी है जो सरदार ने कह दिया। यानी जब आप रास्ते में सफर में हैं, किसी अमीर की इताअत में आप चल रहे हैं, तो आपका जो अमीर कह रहा है, आपका जो जिम्मेदार, आपका जो सरदार है, आपका बादशाह आपसे कह रहा है, आपको वो फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर तालूत ने कहा था कि तुम ज्यादा ना पीना, बल्कि कितना पीना, मने खतरफा गुरफा, बस पानी में से थोड़ा सा पानी, जैसे हम चिल्लू भरते हैं ना, तो यहाँ पर इगतरफा चिल्लू भर पानी, जो हाथों की हम اوگ بنا کر پانی پیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں نل شروع ہے یا کہیں سے کوئی پانی کی دھار ڈالتا ہے اپنا, ہم اپنے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں ملا لیتے ہیں تو کیسے ایک ہاتھ کا پیالہ سا بن جاتا ہے, تو کتنا پانی پیا جائے گا. تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. لیکن انسان اس کے جو اعمال ہیں, بعض انسانوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ان کو غلط راہ پر لے کر جاتے ہیں, جس کو آپ قبیح اعمال کہہ سکتے ہیں, یا نیتوں کا کھوٹ انسان کو فاسد عمل کرنے پر اکساتا ہے یا غلط عمل کرنے پر اکساتا ہے. اگر نیت میں کھوٹ ہوگی تو یقین جانیے کبھی وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ تعالی کی راہ میں. اور نیت کی ثابت قدمی, نیت کا خالص پن آپ کو, ہو سکتا آپ کے پاس اسباب بہت کم ہوں, وسائل بہت کم ہوں, آپ کے پاس کوئی سورسز نہ ہوں, آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جس پر آپ سامنے والے سے مقابلہ کر سکے, جس کے بیس پر, لیکن آپ کی نیت کی پاکیزگی, آپ کا اللہ تعالیٰ پر توکل, آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین آپ کو بہت سارے اسباب و وسائل سے بے پرواہ اور بے نیاز کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت آپ کو عطا کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ نیت کی درستگی. تو علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ایکچولی ان کی نیت کا فساد تھا یہ, جس کی بنا پر یہ ایسا ہوا کہ اتنے کثیر تعداد میں نکلے تھے لیکن کیا ہوا, تھوڑے رہ گئے. دشمن کو دیکھ کر ان کے اندر کم ہمتی پیدا ہو گئی. اور ایکچولی یہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ جب تم جنگ کرتے ہو, آمنے سامنے جو جنگ ہوتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے, یعنی تمہارے اعمال اگر اچھے تھے, تم ثابت قدم رہے شروع سے, تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار تھے, جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اسی بنا پر وہ جنگ کا نقشہ اسی طرح سے پلٹتا رہتا ہے. تو بہرحال جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا 1000 کے لشکر پر. صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہمیں ملتا ہے, ایک حدیث ملتی ہے کہ جیسے جن لوگوں نے اپنی پیاس برداشت کی تھی ان کی تعداد صرف 313 یا اس کے لگ بھگ تھی, انہی صبر کرنے والوں میں بوڑھے نبی سموئیل اور داؤد علیہ السلام اور ان کے والد اور ان کے 6 بھائی شامل تھے. اور برہ بن عازب کی ایک اور روایت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی تعداد تھی جتنی اصحاب بدر کی تھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 تھے, لیکن اس میں سے جو خالص تھے وہ 313 رہ گئے تھے. یعنی اگر ہم ریشو دیکھتے ہیں تو کیا ملتا ہے ہمیں ریشو, کہ ہر 2000 میں سے صرف 9 آدمی سچے مجاہد ثابت ہوئے, جن لوگوں کے حوصلے بلند تھے, جو صبر کرنے والے تھے, جو توکل کرنے والے تھے, اور انہوں نے آپس میں کہا بھی کہ اگر ہم تھوڑے سے باقی رہ گئے تو کوئی بات نہیں, فتح کا ملنا, کامیابی کا ملنا یا شکست, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, موت زندگی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ان لوگوں نے کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اس میں کہ جو ملاقات پر یقین رکھتے تھے, قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. یہ واقعی میں کتنی اچھی بات ہے. اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو ہر طرف سے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. ہماری نوجوان نسل کو اس قدر مایوس کر دیا گیا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, کر کے کیا فائدہ, تم اپنی جگہ بیٹھے رہو بس, تمہیں کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں, تمہیں کوئی ہلچل کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں متحرک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حالات ہی اتنے خراب ہیں, تم کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں ہو سکتا امت مسلمہ کا, اب تو امت مسلمہ گئی نعوذ باللہ, اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, یعنی مایوسی والی کیفیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہلی بات تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں چاہے ہم آج تھوڑے کیوں نہ ہوں, ہمارے اسباب کم ہی کیوں نہ ہوں, ہمارے وسائل کم ہی کیوں نہ ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی ہمارے حصے میں, ہمارے نصیب میں ڈال سکتا ہے, کر سکتا ہے, اگر ہمارا صبر اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہو, یقین ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر. کہ آپ اپنے اندر پہلے ویسا ایمان تو پیدا کریں, ویسا یقین تو پیدا کریں, تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کم تعداد کو فتح اور کامیابی سے نوازے گا. جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے, تو ضرورت کس بات کی کہ وہ یقین و توکل. جسے کہا تھا نا کسی نے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. کہ آج اگر آپ کا ایمان ویسا ہو جائے تو یقین جانیے کہ آج ہم سب غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارے گا ہماری مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب و وسائل مہیا کر دے گا جہاں سے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ قدم تو آگے بڑھائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے تو صحیح، آپ ایک قدم تو رکھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو یہاں پر خاص بات جو غور کرنے کی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے، تو آپ دیکھیں ان کے اندر کیسی ہمت تھی۔ یعنی کیا ہوا کہ جب یہ لوگ نکلے اور طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ندی سے آزمائش کرنے والا ہے، اب جس کو ہمارے ساتھ جنگ میں چلنا ہو وہ زیادہ پانی نہ پیے، بس تھوڑا سا پانی پی لے، لیکن سوائے چند کے ان لوگوں نے کیا کہ بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ پانی پی لیا، سیر ہو کر پانی پی لیا۔ اب جب سیر ہو کر پانی پی لیا تو ظاہر سی بات ہے وہ تھک گئے ہوں گے اور لیٹ گئے آرام کے لیے، یا انہیں نیند آنے لگی ہوگی، کہنے لگے اب تو ہم نہیں لڑ سکتے یا ہم نہیں جا سکتے، اب چلو جو تھوڑے بہت بچ گئے تھے وہ چلے۔ اب جو تھوڑے بہت بچے تھے اس میں سے بھی ایک گروہ نے کہہ دیا کہ اب طالوت کے ساتھ جو تھے، تو انہوں نے جالوت کے لشکر کو دیکھ کر کہا کہ جالوت کے لشکر کے ساتھ آج تو لڑنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو کہ وہ اتنے کم ہیں اور جالوت کا لشکر اتنا بڑا ہے، کثیر التعداد، اور وہ لوگ مشہور بھی تھے پہلے سے۔ جو جالوت تھا وہ ان لوگوں کا سردار تھا اور وہ مشہور تھے جنگ میں، بہادری میں۔ اب ان لوگوں نے کیا کہا، کچھ لوگ اس میں سے جو تھوڑے سے کمزور ایمان والے تھے، کم ہمت والے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں لڑ سکتے آج، ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر چند لوگ ہمت والے ہونا، جیسے جنگ احد کا نقشہ اپنے سامنے لائیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عبداللہ بن ابئی 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، اور ان 300 کو دیکھ کر ایک اور جو گروپ تھا بیچ میں وہ بھی ڈاواڈول ہو رہا تھا، وہ لوگ بھی ہیزیٹیٹ تھے کہ اب کیا کریں، ہم بھی نکل جاتے ہیں، تب کچھ لوگوں نے سمجھایا تھا ان کو کہ تم اگر نکلو گے تو کیسا ہوگا، اور موت اور یہ زندگی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، تم اگر اپنے مضبوط قلعوں میں بھی چلے گئے تو موت اگر آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ تو ان کے سمجھانے پر وہ گروپ ساتھ میں ہو گیا اور پھر یہ لوگ نکل گئے جنگ کے لیے، کیونکہ ایک گروپ کی وجہ سے دوسرے کی ہمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ جو کمزور تھے، کم ہمت والے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ چھانٹ کر الگ کر لے، یعنی ثابت قدم ایمان والے لوگوں کو، توکل اور صبر کرنے والے لوگوں کو، اور جو تھوڑ دلے لوگ تھے، کیونکہ اگر کتنی بڑی تعداد ہو لیکن اگر ان کے اندر ثابت قدمی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ لوگ آگے جنگ میں جاتے اور عین جنگ کے بیچ سے یہ پیٹ پھیر لیتے تو بھگدڑ مچ جاتی، اور جو فتح، نصرت اور کامیابی ملنا ہوتی وہ الٹا شکست میں تبدیل ہو جاتی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ چھانٹ کر پہلے ہی ایسے لوگوں کو الگ کر دیا جائے کہ جو کم ہمت ہیں، اور ان کو یہ ندی کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قدم رکھتے ہیں، اگر آپ نے سوچ سمجھ کر ایز اے دائی اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے، آپ کسی انسٹیٹیوٹ، کسی ادارے، کسی جماعت، کسی آرگنائزیشن سے آپ جڑے ہیں، تو یقین جانے کہ اس راہ میں مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اور بعض اوقات آزمائشیں اپنے ہی لوگوں سے آتی ہیں، اپنے نفس کی طرف سے آتی ہیں، اپنے خاندان والوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ لیکن کم ہمت نہیں ہونا ہے، اس وقت ڈٹے رہنا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، مشکلات پر صبر اور ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ ایکچولی مومن ہونے کی نشانی ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا، انہوں نے صبر کی تلقین کی اپنے ساتھیوں کو اور کہا کہ بعض بسا اوقات ایسا ہوا کہ چھوٹی یا تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر غالب آئی اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا اذن تھا۔ یعنی مومنوں نے صرف جنگ لڑی، اصل ہمت طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اصل کامیابی کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو غلبہ پا لیتی ہیں ایسی جماعتیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے کر دے، وہ چاہے تو جنگ کا پانسا پلٹ دے، وہ چاہے تو مشرقین پر اپنا رعب ڈال دے کہ وہ خود اپنے خیمے چھوڑ کر بھاگ نکلے، اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اگر کتنا بھی بڑا گروہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو چھوٹا سا گروہ بھی غالب آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق انہیں حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جن کے اندر صبر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، جو مومن تھے، تو ان کی نصیحت کا کہا جاتا ہے اتنا اچھا اثر ہوا، اور پھر وہ بھی جالوت کے مقابلے پر آ گئے، اور پھر سب نے دعا کی جو آگے دعا رہی ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن ان آیات سے پہلے سمجھ لیجیے کہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے بڑی نصرت ہے سمجھے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے تو پھر اس کے لیے بندے کو صبر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آ نہیں سکتی جب تک آپ صبر نہ کریں، تو صبر ضروری ہے اس راہ میں۔ اور آپ دیکھیں زندگی کے جو معاملات ہیں، ہمارے روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی اگر آپ صبر نہیں کرتے تو آپ دیکھیں ہر چیز ایسے لگتا ہے گویا ہمارے اختیار سے چلی گئی، اور صبر نہیں ہوگا تو جو چیز ہونی ہے وہی ہو کر رہے گی، لیکن آپ تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ تو یہاں پر وہ بات بتائی گئی کہ کامیابی کے لیے مادی وسائل ضروری نہیں ہے، اور مادی وسائل ہے بھی تو ساتھ میں دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ پر صبر، اللہ تعالیٰ پر توکل اور خود اپنے صبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی جو ہے مدد آتی ہے، اور تبھی فتح اور کامیابی سے نوازے جاتے ہیں۔ تو جو لوگوں نے کیا کیا، کچھ لوگ تھے ایسے جن لوگوں نے پانی پی لیا۔ اب لشکر کے افراد کی تعداد کم تھی، اور وہ جانتے تھے کہ ان کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا ان کو پہلے ہی پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور کیوں چھوڑا گیا یہ بھی بات بہت غور کرنے کے قابل ہے۔ کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر تالوت نے ہی دراصل ان کو جو ہے پانی پینے سے منع کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تالوت کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ ان لوگوں کو آزمانا چاہتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان میں سے کون ثابت قدم ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم سے جنگ کرنے جا رہے تھے جو بہت زیادہ بہادر قوم تھی، جن کا بڑا لشکر تھا، اور وہ لوگ کئی بار شکست دے چکے تھے دوسرے لوگوں کو۔ تو جب ایسی غالب قوم سے وہ جنگ کرنے جا رہے تھے جن کا لشکر کافی جرار تھا، تو ظاہر سی بات ہے اب تالوت کو بھی چاہیے تھا کہ اس کے پاس ایسے لوگ ہوں جو بہت بہادر ہوں، جو تھوڑ دلے نہ ہوں، جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، جن کو یعنی جو ایسی قوت ارادی کے مالک ہوں، یا ان کے اندر ایسی قوت ہو جو خواہشات پر کنٹرول کرنے والے ہوں، جو جذبات پر کنٹرول کرنے والے ہوں، جو نعمتوں اور آسائشوں سے محرومی اور مشکلات میں چٹان بن جائیں، یعنی ان کو محرومیاں اور مشکلات اپنے راستے سے ہٹا نہ سکے، جو ضروریات اور حاجات سے اوپر اٹھ سکے، جو اطاعت کی راہ اختیار کرے اور اس راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو جھیل سکے، جو ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں۔ تو اس لشکر کے قائد کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے لشکر کی قوت ارادی کو جانچے، پرکھے، دیکھے، اس کی مضبوطی اور صبر کا امتحان لے، اور دیکھے کہ لشکر آیا خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے یا خواہشات کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ اسی لیے پانی پینے کے لیے کہا گیا کہ پانی تھوڑا سا پینا، زیادہ نہ پینا۔ اب جو لوگ کم ہمت تھے، جن کے اندر صبر توکل نہیں تھا، تو انہوں نے بہت زیادہ سیر ہو کر پانی پیا۔ فشرب منہ الا قلیلا منہ، تو تھوڑے سے افراد کے سوا سب نے ندی کا پانی خوب پیا۔ جب پانی پیا، سیر ہو کر پیا، جبکہ تالوت نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی اور کہا تھا کہ صرف چلو بھر پانی پی سکتے ہیں تاکہ پیاس کی شدت میں کمی آ جائے، لیکن ان لوگوں نے کیا خوب پی لیا سیر ہو کر۔ تو اب تالوت یہ جانچنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو پیچھے رہنا چاہتا ہے، کون ہے جو آزمائش میں ناکام ہوا اور جو جنگ سے پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تو بہرحال اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں کام درکار ہو، کوئی ٹاسک ہمارے ذمہ دیا گیا ہو، اس سے پہلے اپنے ساتھیوں کو ایک امتحان سے گزارنا ضروری ہے، تاکہ پھر پتہ چل جائے کہ کون اس راہ میں ثابت قدم رہ سکتا ہے اور کون تھوڑ دلا ہوتا ہے۔ اور دوسری اہم بات اس آیت میں جو پتہ چلی کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین تھا، یعنی جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے تھے، جن کو معلوم تھا کہ لوٹ کر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کی ہمت بڑھائی، دوسرے گرو کی ہمت بنائی جن کی ہمتیں کم ہو رہی تھیں، تو ان کی ہمت بڑھائی کہ نہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی ہے ایک دن، اور وہاں تو اجر ہمیں ملے گا، لیکن دنیا میں بھی ہم اگر ثابت قدم رہے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی سے اللہ تعالیٰ سرفراز کرے گا۔ تو آپ دیکھیں ان کی بات کا کتنا اثر ہوا کہ وہ لوگ بھی پھر شامل ہو گئے۔ تو یہ انسانی پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیشہ جو لوگ صبر و استقامت والے تھے، چاہے تھوڑے سے لوگ ہوں، قلیل تعداد ہوں، لیکن ہمیشہ وہ اکثریت پر غالب آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ چاہیے جو کہ ہمت والے ہوں، ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کثرت کی پرواہ نہیں کرتے کہ کتنی تمہارے پاس کوانٹیٹی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی درکار ہے کہ کم لوگ ہوں لیکن ہمت والے ہوں، تو وہ ہمیشہ کثیر گروہ پر غالب آتے ہیں۔ تو قربانی، ثابت قدمی، مصائب اور مشکلات پر صبر اور یقین اور اعتماد کی صفات، یہ کامیابی کی ضامن ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں آپ دیکھیں یہ جو کوالٹیز ہیں، اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، چاہے وہ دنیاوی ترقی ہو یا دینی معاملات ہوں۔ ہر چیز میں آپ دیکھیں قربانی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ قربانی آپ کریں گے تو آپ دیکھیں اس کا رزلٹ آپ کو چند دنوں میں نظر آئے گا، آپ محسوس کریں گے اس کامیابی کو انشاءاللہ۔ تو بہرحال پھر تیسری ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے شاید سے کہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے اذن اللہ، کہ وہ ان کے ذہن میں کیا بات ہے جو ایمان والے ہیں، کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے فتح اور کامیابی کامرانی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، چاہے شکست ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، فتح اور کامیابی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ ہم قرآن میں ہمیں کئی آیات میں پتہ چلتا ہے کہ مومن یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے قتل کیا دشمنوں کو یا انہوں نے مارا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا تھا کفار و مشرکوں کے دل میں۔ وہ لشکر، پورا کا پورا لشکر غزوہ خندق میں وہ بھاگ گیا، ہوائیں اتنی تیز چلی کہ ان کے خیمے نکل گئے زمین سے، خیمے اڑنے لگے، جانور بھاگنے لگے، دھول مٹی اتنی زیادہ تھی کہ وہ بدحواس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ رعب ڈالتے ہیں اپنے دشمنوں پر، اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرماتا ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد میں صحابہ کرام کی کئی روایت ہم کو ملتی ہیں، وہ کہتے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کون ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے، بازو میں سفید لباس میں تھے اور ایسے لگ رہا تھا گویا ان کی تلواریں چلتی جا رہی ہوں، دشمن پر وار ان کا بڑھتا جا رہا ہو۔ تو فرشتے آئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تم اگر ثابت قدمی دکھاؤ، تمہارا ایمان، توکل اور صبر جیسا اللہ تعالیٰ کو چاہیے ویسا ہو، تو فرشتے اتریں گے، فرشتے آئیں گے، قطار در قطار آئیں گے، ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے فرشتے اتریں گے مدد کرنے کے لیے۔ لیکن کیا چیز مطلوب ہے؟ استقامت، ثابت قدمی، یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کی خاص بات ہمیں نظر آتی ہے اس آیت میں کہ وہ بے اذن اللہ، تو مومن اور مسلمان کبھی بھی کامیابی کو اپنی کالر کھڑی کر کے نہیں بتاتے کہ دیکھا میں ایسا کر سکتا ہوں، بلکہ وہ کہتے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی مدد سے ہوا، سب کچھ جو بھی مجھے ملا ہے، چاہے مجھے مال و دولت ملی ہو، چاہے مجھے اولاد ہے، چاہے کامیابی کامرانی، جو بھی کچھ دنیا میں مجھے ملا ہے، دینی کامیابی یا دنیاوی کامیابی، جو بھی ہے، سب کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے رحم سے ہے۔ یہ انسان کا ذاتی کمال نہیں، آپ دیکھیں انسان کے بس میں تو ہے ہی نہیں کچھ بھی، کچھ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ایک خاص بات اس آیت کی پتہ چلی کہ اللہ کے اذن سے ہمیں جب بھی کوئی کامیابی ملے، کبھی اپنی کالر مت کھڑا کریے گا، بلکہ کیا کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، یہ اللہ کے فضل سے ہمیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں یہ کامیابی اور کامرانی ملی، ورنہ ہماری تو کوئی حیثیت اور کوئی بساط ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں۔ اور پھر آخری بات اس آیت میں کہ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر اور استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ کے لیے اللہ کی طرف سے جو چیز مقرر کی جاتی ہے کہ حق اور باطل میں ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے، اور ہمیشہ قلیل گروہ ہی کثیر گروہ پر غالب ہوتا ہے، اور وہ ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، جن کے اندر صبر استقامت ہوتا ہے، اور یہ کامیابی کا سر چشمہ ہے، جو اپنی تمام قوت اللہ کے اذن سے حاصل کرتا ہے، وہ گروہ جس کا یقین اللہ پر حد سے زیادہ ہوتا ہے، جو توکل اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ تو بہرحال کبھی بھی کثیر تعداد پر نہ جائیے. آج حالات ایسے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی بھی کنٹری کو لے لیجئے, کہیں پر بھی مسلمانوں کے لیے حالات دن بدن تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کیا ہم زندہ رہنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم ملک چھوڑ چھوڑ کر چلے جائیں؟ نہیں, ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہوگی اور اپنے اندر وہ ایمان وہ توکل پیدا کرنا ہوگا. مکی زندگی سے تو زیادہ حالات خراب نہیں ہو سکتے, تو ایسا سمجھے کہ مکی دور گزار رہے ہیں ہم. لیکن صبر اور استقامت سے کام لیں, اپنے لیے ایسی حکمت عملی اور ایسی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پلاننگ کریں کہ جس کی وجہ سے دشمن ہمارے دوست بن جائیں اور ہمیں ایسا امن والا ماحول میسر آئے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم آزادی سے کر سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی اور ہر جگہ کی, جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں. ہم سب جانتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کو فالو کرنا یا دین کو فالو کرنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا. اور آج ویسے یہ یقین جانیے کہ جب آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, جب آپ ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں, اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں آپ, یقین جانیے کہ پھر سامنے والوں کی نظریں بدل جاتی ہیں. آج غیروں سے تو ہم کیا شکایت کریں, خود ہمارے مسلمان جن کو دیکھ کر بعض اوقات دل خون کے آنسر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیا, اس سے کیا ہو جائے گا, کیا دین قائم ہو جائے گا, اور یہ کیا دین اور اسلام کی بات اس کی رٹ لگا رکھی ہے. خود ہمارے مسلمان کہتے ہیں آپ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بہرحال اس آیت میں ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی. آگے دیکھیے آیت نمبر 250. وسبت اقدامنا. ولما اور جب برزو و نمودار ہوئے لیے جالوت کے و جنودہی اور لشکروں کے اس کے, قالو انہوں نے کہا, ربنا اے ہمارے رب, افرغ تو انڈیل, علینا ہم پر, صبرن صبر, و ثبت اور تو جما دے, اقدامنا قدم ہمارے, وانصرنا اور تو مدد فرما ہماری, علی القوم الکافرین اوپر کافر قوم کے یا کافروں کے. روانی والا ترجمہ دیکھیے. اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو کہنے لگے, اے ہمارے رب, ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. سبحان اللہ, کتنی پیاری دعا ہے. تو مومن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ مومن صرف اسباب پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا, بلکہ وہ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں بھی مانگتا رہتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ کامیابی کے لیے مادی وسائل کے ساتھ دعا بھی لازمی ہے. یہی اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہمت اور سامان جنگ پر بھروسہ نہیں کرتے, وہ اپنی کالر نہیں کھڑی کرتے, بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اس سے صبر اور ثابت قدمی کی توفیق مانگتے ہیں, اپنی فتح کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور دیکھا آپ نے کہ جالوت کے اس لشکر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی, وہ لشکر خود بھاگ کھڑا ہوا, اور تالوت اور ان کا لشکر یعنی جو مومن تھے وہ اس جنگ جیت گئے. تو ان لوگوں نے گڑ گڑا کر ایسی دعائیں کی جیسی جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. سبحان اللہ, کیسے آپ دیکھیں نا, ہر دور میں ایسا ہوتا ہے, ہر انبیاء کے وقت, کہ ایک تو ہمیشہ کثیر گروہ ہمیشہ باطل پر ہوتا ہے, تو کبھی تعداد پر نہ جائیے کہ اچھا میجورٹی ان کی ہے تو لہٰذا وہ سچے ہوں گے, وہ حق پر ہوں گے. تو میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. اور کبھی بھی آپ کو بڑا سا گروپ دکھائی دے جب میں غفیر ہو, تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ہی چل پڑے آپ آنکھیں بند کر کے, اچھا اتنا بڑا گروپ ادھر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ صحیح لوگ ہوں گے. نہیں, ہمیں ویسا نہیں بننا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. نہیں, آپ دیکھیں گروپ میں, یہ جو بڑا گروپ ہوتا ہے ہمیشہ اس میں ایسے جذباتی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کو کچھ شعور نہیں ہوتا, जो कोई जिंदगी का मकसद नहीं रखते, बस जज्बात में आने वाले लोग, बस जो कहते हैं ना कि एक भीड़ जमा हो जाती है और हासिल कुछ नहीं होता उससे, चंद लोग चाहिए मास्टर माइंड आपके पास, जो सोच रखने वाले, अच्छी सोच रखने वाले हों, जो कंट्रोल करना जानते हो लोगों को। अगर आपके पास चंद ऐसे लोग आ गए जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जिनके अंदर साबित कदमी है, जिनके अंदर सब्र है, तवक्कुल है, जो हिकमत से काम लेना जानते हों, तो ऐसे चंद लोग भी आपके पास आ गए तो यकीन जानिए कि कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम चूमेगी। तो हमेशा ऐसे लोगों को देखिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को अपना साथ साथी बनाइए ताकि कामयाबी कदम चूमे। तो यहां पर जो हुस्न तरतीब है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्लाह ताला से तलब की क्या, सबर। यानी दुश्मन से मुलाकात पर सबसे पहले क्या चाहिए, सबर चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, आप देखें कि सबर दे हमें ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला हमें सबर अता कर दे, अल्लाह ताला हम तुझसे सबर मांगते नहीं, अफरिग अलैना सबरन, उंडेल दे हम पर। आप देखें कि जब आप कोई प्याला है उसमें से कोई चीज आप देती हैं तो आप चमचे से निकाल निकाल के देती हैं, एक स्पून में कितना आएगा, और बाज़ोकत आप क्या करते हैं कि आपको ज्यादा देना हो तो आप क्या करते हैं कि वो प्याला ही उंडेल देते हैं, वापस पलटा देते हैं कि जिस चीज में आपको निकालना हो। तो उंडेलते जब है तो आप क्या होते हैं, ज्यादा चीज आ जाती है, और जब आप निकाल निकाल के देते हैं उसमें से तो थोड़ी थोड़ी चीज आती है। तो सुभान अल्लाह, कितना बेहतरीन लफ्ज है यहाँ पर। और ये दुआ की हमको आज सख्त जरूरत है कि अल्लाह ताला हम पर सब्र उंडेल दे, हम पर सब्र का फैजान कर दे, जैसे तेज मूसलाधार बारिश होती है ना, वो है यहाँ पर बात के उंडेल दे अल्लाह ताला हम पर सबर। इसका मतलब है सबर थोड़ा छोटा मोटा नहीं चाहिए, बल्कि सबर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा मकदार में चाहिए। यानी सबर अगर छोटा मोटा हो, थोड़ा सा हो, तो कोई फायदे का नहीं, बल्कि सबर ज्यादा होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने क्या कहा था ना कि मैं अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ, फसबरुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, कि बस सबर ही करूंगा और सबर ही बेहतर है, और सबर भी कैसा खूबसूरत सबर। तो सबर खूबसूरत भी होता है माशाल्लाह। और फिर सबर की आप देखें जो उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो फायदे हैं, वो कितने बेहतरीन हैं कि इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह, जब आप सबर करते हैं तो अल्लाह ताला हर कदम पर आपकी मदद फरमाता है, फिर आप अकेले नहीं होते, फिर आप तन्हा नहीं होते, आप आपके रब की मदद आपके साथ शामिल हाल होती है। तो यहां पर जो हुस्न तरतीब है आप देखें कि पहले उन्होंने क्या तलब किया, सबर, के इफ़राहु सब्र अला कुलूबिहिम इंद लिक़ा, के दिलों पर सबर का फैजान जब मुलाकात हो दुश्मन से, और दूसरा साबित कदमी। साबित कदमी कब, जब दुश्मन से मुलाकात हो उस वक्त के पीठ फेर कर ना जाएं। तो सब्र की जो हैसियत है आप देखें कि इसका जो मुकाम है, इसका जो इसकी जो हैसियत है वो सबसे अव्वल है। और तीसरी चीज क्या है कि अल्लाह ताला से नुसरत, कि जब दुश्मन से मुलाकात हो तो अल्लाह ताला से नुसरत की दुआ की जाए, क्योंकि अफरिग अलैना सब्रन पहली पहले नंबर पर, फिर वसब्बित अकदामना, और फिर वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तीसरी चीज क्या है, नुसरत। तो नुसरत कब आ सकती है, पहले ये दो चीजें आनी चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि आपको नुसरत और कामयाबी मिले तो पहले ये दो चीजें अपने अंदर लाइए, सब्र और साबित कदमी। और ये साबित कदमी क्या होता है, क्या होती है, इस्तकामत जिसको हम कहते हैं, कि डटे रहना, जमे रहना, डिटर्मिनेशन, और जो भी आप इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो कर सकते हैं, कि जम जाना। जैसे कि आपने देखा होगा कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे इतने ढीठ बन जाते हैं, इससे जिद करते हैं कि वो जो चीज़ मांग, जैसे आप किसी खिलौने की दुकान से घुसे और आपका बिल्कुल कोई इरादा नहीं अपने बच्चे को खिलौने दिलाने का, और आपके बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने भी हैं, लेकिन बच्चा वहां पर जम गया, डट गया, और वो बस मांगे मांगे जा रहे हैं, मांगे लेकिन ये मुझे तो चाहिए, और वो रो रहा है। बाज़ औक़ात आप नहीं दिलाना चाहते लेकिन आपको दिलाना होता है, ये दिलाना पड़ता है मजबूरी में, और आप दिला देते हैं, यानी आप इतना जिच हो जाते हैं। तो वो बच्चे की आप साबित कदमी देखिए कि वो वहां जम गया, वो डट गया। तो आप देखें कि बच्चा अपनी जिद के लिए डट सकता है, तो आप देखें क्या क्या हम हक के लिए اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہوں اس کے لیے، اور کل ہم کو آخرت میں کامیابی ملے اور ہم کو جنت ملے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے، کیا اس کے لیے ہم ڈٹ نہیں سکتے، جم نہیں سکتے؟ حالت کتنی بھی مخالفت ہوں، حالت کتنی بھی مخالف ہوں، یا کتنی بھی مخالفتیں بڑھ گئی ہوں، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ سینہ سپر ہو کر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے. اور یہی آج کے دور کا تقاضا ہے. یقین جانیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمارے قدم چومے، مسلمانوں کا غلبہ ہو، انہیں فتح اور نصرت اور کامیابی ملے، تو اس کے لیے پھر آپ کو سینہ تان کر ڈٹے رہنا پڑے گا. حالات کے تھپیڑے آپ کو چاہے کتنا بھی پیچھے کیوں نہ ہٹائیں، آپ کو اپنے قدم مضبوط جمانا ہوگا کہ آپ کو پھر کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی طوفان آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکے، ہلا نہ سکے. ہم سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن ہم سر جھکا نہیں سکتے. یہ ہوتی ہے مومن کی شان. تو وہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے. مومن وہ پلاننگ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ان حالات سے میں کیسے نپٹ سکتا ہوں، میں ان حالات سے کیسے عہدہ برا ہو سکتا ہوں بحسن خوبی. تو یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے. تو یہ دعا ہم کو ضرور کرتے رہنی چاہیے کہ اس میں جو ترتیب ہے حسن ترتیب ہے. علامہ آلوسی کہتے کہ حسن ترتیب کو ہم ذہن میں رکھیں کہ پہلے صبر ہے، پھر ثابت قدمی ہے، اور پھر نصرت کی دعا ہے. تو نصرت کب ملتی ہے، کامیابی کب ملتی ہے؟ جب آپ کے اندر پہلے یہ دو کوالٹیز ہوں، ایک صبر اور دوسرا ثابت قدمی. اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں دیکھ لیجئے کہ ہر جنگ کے موقع پر کیا ہوا، کیا اسباب تھے، کیا وسائل تھے، کتنی تعداد تھی، لیکن صحابہ کرام کی ثابت قدمی، ان کا صبر، جیسے جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی، اور پھر کیسے اللہ تعالی نے مدد فرمائی، اور صحابہ کرام کا صبر. آپ دیکھیں کہ ان کو معلوم تھا کہ تعداد اتنی بڑی ہے دشمن کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے، جمے رہے. تو یہی مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ مشکل حالات میں ڈٹا رہتا ہے، حالات سے پیچھے چھڑا کے وہ بھاگتا نہیں ہے. اب آپ اپنی زندگی میں سوچ لیں کہ کتنے ایسے مواقع آئے ہوں گے کہ بعض اوقات کچھ پریشانیاں آئی ہوں گی گھریلو، بعض اوقات کچھ مختلف لوگوں کی طرف سے آپ کو پریشرائز کیا گیا ہوگا، یا آپ پر پریشر ڈالا گیا ہوگا کہ بس اسے کہو چھوڑ دے کام، کیوں زبردستی اپنے گھر کو برباد کرنے پر تلی ہیں، یا پھر کیوں اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہ زبردستی کے کام سنبھالے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پہلی ذمہ داری اپنے گھر اور بچے ہیں، بیوی کے لیے ہسبینڈ اور بچے، اور ہسبینڈ کے لیے بیوی اور بچے، کہ پہلے اپنی وہ ان ذمہ داریوں کو نبھائے، لیکن ان سے جو وقت بچتا ہے اس کو پھر اللہ کے دین کی راہ میں لگائے. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے کیسے کیا. یعنی اس قرآن کی خدمت کو ہی دیکھ لیں، مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے ان کی محنت اور قربانی جنہوں نے قرآن کی فہرست لکھی آیتوں کی ترتیب کے ساتھ، کہ جو ہم پڑھتے ہیں المعجم، المعجم مفہرس القرآن الکریم، کتنا بڑا کام تھا. انہوں نے 30 سال لگائے، کہا جاتا ہے 30 سال لگے ان کو اس قرآن کی فہرست کو تیار کرنے کے لیے کہ ایک ہی قسم کی آیت قرآن میں کہاں کہاں آئی ہیں. تو انہوں نے وہ لا کر جوڑتے گئے جوڑتے گئے، 30 سال لگا دیے. کیسے کیسے لوگوں نے خدمت کی اللہ تعالیٰ کے دین کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی تو میدان جنگ میں جا کر دشمن کے مقابلے پر آنا بہت دور کی بات ہے، ابھی تو ہم اپنے ہی خواہشات سے، اپنے رسم و رواج سے باہر نکل کر کچھ تو سوچے ہم، کچھ تو کام کریں ہم، لیکن ہماری تو وہی رفتاریں بے ڈھنگی ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو کہ بس صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہو گئی، کھائے پیے، ناشتہ کیے، کھانا کھائے، رات کا کھانا کھایا، سو گئے، پھر صبح اٹھے، پھر وہی کام، شاپنگ، رسم و رواج، شادیاں، کپڑے، میچنگ جیولری، پرس، بس صرف اس کی باتیں، گپ شپ، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ٹی وی ڈرامے، یا بس اس طرح کی چیزیں. بس ہو گئے تو بہت سے بہت کیا کر لیا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، اس کو ہم سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ پر، نعوذ باللہ. کیسے ہوگا ہمارا، ہم کل کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ صحابہ اکرام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام محدثین کو، تمام مفسرین کو یہ 24 گھنٹے ہی ملے تھے، اور ہمیں، مجھے اور آپ کو بھی یہ 24 گھنٹے ملے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے تو یقین جانے کہ اتنے کام ہیں کرنے کے، بہت زیادہ. سب سے پہلی بات تو ہمارا جو اسکول کا سسٹم ہے، اسکولس کا جو نظام ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسکول میں ٹیچرس کی جو لینگویج ہے، یقین جانے کہ اس سے بچوں کے اخلاق اتنے بگڑ رہے ہیں کیونکہ ٹیچر کا اخلاق اچھا نہیں ہے. اور وہی کرسچن مشنریز پڑھا رہے ہیں وہاں پر ان کا بیہیویئر آپ دیکھیں گے تو بالکل ڈفرینٹ, اور مسلمان اسکولس کا بیہیویئر بالکل ڈفرینٹ. اور بچوں کو مجبوری میں ہم ڈال بھی نہیں سکتے کرسچن مشنریز میں, کیونکہ وہاں کو ایجوکیشن ہے, وہاں اسکرٹ ہے, شارٹ اسکرٹ ہے لڑکیوں کے لیے 10 تک. اور مسلم اسکولس میں اس لیے ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر شلوار کرتا ہے یا پھر فل ڈریس ہے, سمجھے. چلے شلوار کرتے کی بات نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی اسلامی ڈریس ہے, لیکن فل ڈریس ہے سمجھے. اور کو ایجوکیشن یہ گرلس اور بوائز کے سیکشنز یا کلاسز الگ الگ ٹائمنگس میں ہیں, لیکن ماحول انتہا سے زیادہ خراب. روز بچوں کی کچھ نہ کچھ شکایتیں آتی کہ ٹیچر نے یہ جملہ کہا, ٹیچر نے وہ جملہ کہا, یعنی اتنی خراب لینگویج. اور یہ کوئی عام اردو اسکولوں کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, یہ نام تو انگلش ہی ہے کہ انگلش اسکول ہے. بہرحال بہت سارے کام کرنے, بہت سارے کام کرنے, ایسے ٹیچرز ہم کو لانا پڑے گا, ایسے لوگ تیار ہوں. آپ خود سوچیں کہ یہ جو مستقبل کے مہمان ہیں ہمارے بچے, یہ جن کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ کیسے لوگ ہونا چاہیے؟ وہ تو ذہن بنانے والے لوگ ہونا چاہیے, وہ ایسے سانچے میں ڈھالنے والے لوگ ہوں جو آگے چل کے ایک مستقبل کا ایک لیڈر تیار کریں, مسلم لیڈر. لیکن قوم کی کسے فکر بھلا؟ تو یہ چیز بالکل درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو دعا ضروری ہے, اسباب و وسائل کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے. اور صرف دعا کرنے سے بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات کچھ لوگ بہت غلط سوچ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں بس دعا کر لی ہم نے, تو دعا کرنے سے نہیں ہو سکتا, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہیں ہوگا. دعا اور دوا دونوں ضروری ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 251, فہزموہم باذن اللہ وقتل داؤد جالوت وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. فہزموہم, تو انہوں نے شکست دی ان کو, باذن اللہ, ساتھ اللہ کے اذن کے. وقتل, اور قتل کیا داؤد, داؤد علیہ السلام نے جالوت, جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک, اور دیا اس کو اللہ نے ملک. والحکمت, اور حکمت. وعلمہ, اور سکھایا اس نے اس کو, مما, اس سے جو یشا اس نے چاہا. ولولا, اور اگر نہ دفع اللہ ہٹانا ہوتا اللہ کا, الناس لوگوں کو, بعدہم بعض کو ان میں سے, ببادن بذریعے بعض کے, لفسدت الارض البتہ بگڑ جاتی زمین. ولیکن, اور لیکن اللہ, اللہ ذو فضل, فضل والا ہے, علی العالمین, اوپر تمام جہان والوں کے. سبحان اللہ. پھر اس تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی, اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا, اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی, اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا. اور اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو لوگوں کے ایک شرپسند گروہ کو دوسرے صالح گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد ہی مچا رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ اقوام عالم پر بڑا فضل کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو ختم کرواتا ہے. یعنی جو فساد کرنے والا گروہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ زمین سے ختم کرواتا ہے صالح گروہ کے ہاتھوں, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. اب یہاں پر ہم دیکھتے کہ کیا ہوا, کہ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام یہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے, لیکن بہت زیادہ ایکٹیو, بہت پھرتیلے, مضبوط تھے اور طاقتور بھی تھے. اور یہ بھی ساتھ میں پتہ چلتا ہے کہ بہت اچھے نشانہ باز بھی تھے. اسرائیلیات ہی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بکریوں کو چلانے کے لیے لے جاتے تھے, تو اس بنا پر ان کے پاس ہمیشہ ایک غلیل ہوتی تھی جس سے وہ پتھر لگا کر نشانہ لیتے, تو اگر کوئی درندہ ان کی بکریوں کو آتا کھانے کے لیے تو وہ اس کو ہٹا دیتے, اس کو مار بھگاتے. تو بہرحال ان کو ایک اچھے نشانے کی عادت تھی. جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت خود سامنے آیا, اور کہا جاتا ہے کہ اس نے آ کر دعوت مبارزت دی, یعنی مقابلے کے لیے پکارا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ سب پوری کی پوری طرح سارے کا سارا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا, صرف چہرہ اور اس کی آنکھیں کھلی تھیں. تو داؤد علیہ السلام نے کہا جاتا ہے کہ کچھ پتھر اس غرض سے اٹھا لیے تھے کہ آپ اس سے یعنی دشمن پر حملہ کریں گے ماریں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیلتے تھے بچپن میں تو یہ کھیل بہت ہوا کرتا تھا, غلیل جس کو کہتے ہیں یا پھر فلاخن بھی کہا جاتا ہے, یعنی ربر جیسی ایک اسٹک ہوتی ہے اور دو طرف اس کی اسٹک نکلی ہوتی ہے, اس میں ربر جیسی کوئی چیز بنی ہوتی ہے جو آپ اس کو لمبا سا کھینچے تو وہ ٹرن ہو کر واپس چیز بہت دور تک جاتی ہے. تو بہرحال غلیل مجھے معلوم ہے کہ سبھی کو معلوم ہوگی, یہ چیز دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے, تو اس میں پتھر رکھ کر جب زور سے پیچھے کھینچو تو پتھر دور جا کر گرتا ہے, لگتا ہے نشانہ. تو داؤد علیہ السلام نے وہ نشانہ لیا اور کہا جاتا ہے کہ جس جو حصہ اس کا کھلا تھا صرف آنکھیں کھلی تھی کہا جاتا ہے, تو وہاں پر انہوں نے اس کا نشانہ لیا اور وہ ایسے نشانے پر لگا کہ ایک ہی نشانے پر وہ ڈھیر ہو گیا جالوت, اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا بادشاہ یا ان کا سردار ان کا لیڈر گرا پڑا ہے یا اس کو ختم ہو گیا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بھاگ نکلے یا واپس بھاگ گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی تعریف کی ہے. یہ سب سے پہلے تو جو جملہ ہے یہاں پر ایک یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ قتل داؤد جالوتا, اگر آپ کو گرامر سمجھنا ہے تھوڑا بہت تو آپ دیکھیں کہ جو اعراب ہوتے ہیں یعنی گرامر میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک اعراب ہوتا ہے جو ہر لفظ کے آخر کے لفظ کی جو حرکت ہوتی ہے تو اس سے بھی جو فاعل اور مفعول ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو قتل قتل کیا, ٹھیک ہے, داؤدو تو دال پر آخر میں پیش آ گئے تو اس سے مطلب کیا بن گیا کہ داؤد علیہ السلام نے. تو سبحان اللہ آپ دیکھیں عربی کی فصاحت اور بلاغت کے, عربی زبان میں جو اعراب ہیں اس کے بھی معنی ہوتے ہیں, یعنی وہ اعراب بھی اپنے اندر کتنے بڑے معنی پنہا رکھتے ہیں کہ اس کے اندر فاعل اور مفعول چھپا ہوتا ہے. یعنی ہمارے پر تو جو اعراب ہے زبر زیر پیش ہیں اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے, ہم سب جانتے ہیں, لیکن عربی زبان میں اعراب کے بھی اندر معنی ہوتے ہیں. تو داؤدو داؤد علیہ السلام نے جالوتا, تا پر زبر آ گیا تو جالوت کو, تو تا پر زبر لگنے سے کو بن گیا وہ اور دال پر آخر میں پیش آنے سے وہ نے بن گیا. یعنی فائل کون تھا یعنی قتل کرنے والے کون تھے, داؤد علیہ السلام تھے, اور مفعول کون تھا یعنی جس پر اثر ہوا اس کام کا, وہ جالوت تھا. تو یہ ہمیشہ گرامر میں یہ جملہ کوٹ کیا جاتا ہے, جو گرامر کی بکس آپ پڑھیں گے جب بھی کبھی تو آپ دیکھیں گے کہ گرامر میں فائل اور مفعول کو سمجھانے کے لیے یہی والا جملہ یوز کیا جاتا ہے. قرآن کا یہ سب سے بیسٹ جملہ ہے فائل اور مفعول کو سمجھانے کے لیے اور اعرابی حالت بتانے کے لیے. یہ بھی الحمدللہ قرآن کا ایک اعجاز ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت اور ان کو سکھایا جو کچھ اللہ نے چاہا. سبحان اللہ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو کتنی ساری صلاحیتیں دی گئی تھیں, کہ ایک تو ان کو بادشاہت دی گئی اور جیسے کہ ہم پیچھے پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبی ہی بادشاہ ہوتے تھے, وہی سب فیصلے کرتے, وہی حکومت کا کام چلاتے اور وہی جہاد بھی کرتے تھے, سارے کام وہی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی دی, بادشاہت بھی دی, ان کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا, اور اسی لیے ان کو جو لوہے کی سنت کہا جاتا ہے وہ دی گئی. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی جو سنت ہوتی ہے اس کی کاریگری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ماسٹر کیا تھا, اس کا علم سکھایا تھا. تو وہ ایسی لوہے کی زرہ بناتے تھے کڑیوں والی کہ جس سے مطلب جنگ کر سکے نہیں, جو جنگی لباس ہوتے تھے وہ بناتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں ماشاءاللہ مہارت دی تھی اور لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسا ان کے پاس علم تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے بھی نوازا تھا, بہترین فیصلہ کرنے والے تھے, بہت اچھے فیصلہ کرنے والے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے فصل الخطاب سے بھی ان کو نوازا تھا کہ بہترین خطاب کرنے والے. یعنی کتنی ساری کوالٹیز جمع تھی ماشاء اللہ ان میں. اور ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سنتے رہے اور اتنا خوش ہوئے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے کے باہر رک گئے, کئی دیر تک کھڑے رہے سنتے رہے, اور دوسرے دن کہا کہ اے ابو موسیٰ میں تمہاری تلاوت سننے کے لیے تمہارے دروازے کے باہر رک گیا تھا. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر مجھے بتا دیتے تو میں اور زیادہ لمبی قرات کرتا, اور آپ نے دراصل ان کو یہ بتانا چاہیے کہ میں کتنا خوش ہوا تمہارے قرات سے. اور پھر آپ نے ایک دفعہ ان سے کہا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری تمہیں لہن داؤدی سے ایک حصہ دیا گیا ہے, کہ داؤد علیہ السلام اتنی بہترین قرات کیا کرتے تھے. زبور جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو نظم کی صورت میں تھے, یعنی منظوم تھی وہ کتاب جس میں ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں, ریمنگ ورسز کو ہم کہتے ہیں. تو جب وہ پڑھتے تھے زبور کی, وہ تلاوت کرتے تھے کہا جاتا ہے, تو اپنے گھوڑے کی زین کستے ہوئے وہ تلاوت کرتے تھے. تو جس وقت وہ تلاوت کرتے تو ہر چیز ان کا ساتھ دیتی تھی, چرند پرند پہاڑ شجر. سبحان اللہ کیسی آواز ہوگی نا. ہمیشہ جب بھی داؤد علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے دل چاہتا ہے کہ ان کی قرات سنیں کہ کیسی ہوگی ان کی قرات. اور اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا روزہ بہت محبوب تھا, کیونکہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تہجد میں پہلے سو جاتے, پھر اٹھتے, پھر پڑھتے, پھر سو جاتے, یعنی وہ یعنی زیادہ حصہ بیچ میں وہ جاگے رہتے تھے, شروع کے حصے میں سو جاتے تھے. تو کیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جو جن کو نبوت سے سرفراز کیا گیا, جن کو بادشاہت دی گئی ماشاءاللہ, جن کو حکمت دی گئی, جن کو علم دیا گیا جو اللہ نے چاہا, کیا کیا کوالٹیز ہوں گی ان کے اندر. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چنے جانے کے قابل ہوتے ہیں. کبھی ہم بھی اپنے آپ پر غور کریں, کبھی ہم بھی سوچیں کہ میری کون سی کوالٹی ایسی ہے, میری کون سی صفت ایسی ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے چن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے سلیکٹ کر سکتا ہے. اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی کچھ صفات ہمارے اندر بھی پیدا کرے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن سکیں انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت, علم سب کچھ دیا. تو یہاں پر بادشاہت کی فضیلت بھی بتائی گئی کہ انسان بادشاہت کو برا نہ سمجھے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز تھا جو ان کو دیا گیا. اور اگر یہ چیز ناپسندیدہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بادشاہت نہ دیتا. اور پھر داؤد علیہ السلام, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی ایسی بادشاہت دی جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. تو دین اور بادشاہت اس میں کوئی سپریشن نہیں ہے, یعنی دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حکم کو نافذ کرنے کے لیے آپ کے پاس پاور کا ہونا ضروری ہے, قوت اور اقتدار کا ہونا ضروری ہے. آپ اگر کتنے بھی اچھے حکمت والے ہوں, کتنا بھی آپ کے پاس علم ہو, لیکن اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے, آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے, آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے, تو آپ دیکھیں آپ کوئی بھی حکم نافذ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا بادشاہت یا حکومت یہ کوئی بری چیز, معیوب چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایسی معیوب چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نائس سے نوازتا, لہٰذا کبھی اس کو برا نہ سمجھیں. پھر ایک اور بات ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دین کے محافظ ہوتے ہیں. حارث کا لفظ آیا ہے, کچھ مفسرین نے حارث کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے کہ جن کے پاس پاور, قوت اور اقتدار ہو. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور اقتدار ان کو اس لیے دیا ہے کہ وہ اس سے دین کی حفاظت کریں, دین کے محافظ بن سکیں. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لیڈرز کا کیا حال ہے, کہ دین کے محافظ تو بہت دور کی بات ہے, وہ کیا بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہاں اس آیت سے بات پتہ چلی کہ جب ہمیں کچھ ملے تو اس کو ہم ضائع نہ کریں, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی صلاحیتیں دی ہیں تو, یا اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہے, کنٹرول دیا ہے, اقتدار دیا ہے, کچھ یعنی ہمارے اندر کچھ ہے, چاہے کچھ لوگ ہوں, چاہے کوئی ہم ہمارے گھر کے ہم افراد ہم کو ہم پر ٹرسٹ کرتے ہوں اور وہ ہمارے کنٹرول میں ہوں, تو ہم کو ان کو دین کی حفاظت کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے, اور ہم کو دین کی حفاظت کرنی ہے, نہ کہ اپنے پاور کا غلط استعمال کرنا ہے. پھر ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کرتا کہ کچھ نیک لوگوں کے ذریعے سے شر پسند لوگوں کو مٹاتا نہ رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے فساد ختم کرنے کے لیے ہمیشہ ایک گروہ ایسا رکھتا ہے جو زمین سے فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, لگا رہتا ہے. جیسے آج ہو سکتے آپ سے بہت سارے لوگ کہیں کہ اچھا کیا ضرورت ہے یہ سورہ بقرہ پڑھنے کی, اچھا کیا ضرورت ہے یہ تعلیم القرآن کرنے کی, کیا ضرورت ہے یہ لفظی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی, چین سے بیٹھو آرام سے, اچھے تو مسلمان ہیں, پانچ وقت کی نماز پڑھ لی بس کافی ہے, کیوں اپنی جان کو جوکھم میں ڈال رکھا ہے اور یہ ورک شیٹ کرنا اور یہ سب. تو آپ دیکھیں کہ اس سے آپ سیکھ کیا رہے ہیں, اس سے ایکچولی آپ اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اس سے. اور اگر ایسا نہ ہوگا, اگر ہم یہ سب کام چھوڑ دیں, اگر آج لوگ ہم سے کہتے ہیں بہت پیچھے پڑے رہتے کہ کیا فائدہ ہے یہ سب کر کے, چین سے بیٹھ کیوں نہیں جاتے آپ لوگ, کیا ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے یہ کام کرنے سے کہاں دنیا سے برائیاں مٹ گئیں, کہاں دنیا سے شر ختم ہو گیا، بلکہ برائیاں تو اور زیادہ عام ہو رہی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پر ہم کو ہمت نہیں ہارنی ہے، ان کو کہنے دے جو کہتے ہیں۔ کیا شر کے پھیلنے سے اور برائیوں کے پھیلنے سے ہم کام چھوڑ دیں؟ ہم کو تو حکم دیا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کو آخر تک کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک، قیامت تک، ایک جماعت ایسی رہے گی جو صحابہ کرام کے، جو سلف صالحین ان کے نقش قدم پر رہے گی، جو برائیوں کو مٹائے گی اور نیکیوں کو عام کرتی رہے گی۔ تو ہمیں ان میں شامل ہونا ہے۔ لوگ کرتے رہے، برے کام کریں، ہمارا کام ہے روکنا۔ اگر وہ نہیں رکتے ہیں تو پھر ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ہم نہیں رکیں گے تو ہم سے پوچھ ہو جائے گی، ہماری پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے سے فساد کو ختم کرتا رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، اگر کوئی بھی نیک کام نہ کرے۔ جس وقت صحابہ کرام تھے، تابعین، تبع تابعین تھے، ان لوگوں نے میدان جنگ میں جہاد کیا کفر کا غلبہ توڑنے کے لیے، کفر کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ زمین فساد سے نہ بھرے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہمت والے نہیں ہیں کوئی۔ تو کم از کم اپنے لیول پر جو ہم کر سکتے ہوں، چھوٹے موٹے پیمانے پر، کہ برائیوں کو مٹائیں دنیا سے، برائیوں کو ختم کریں، برائیوں کی روک تھام کریں، برائیوں پر پابندی لگائیں، تو انشاءاللہ یہ بھی وہی کام ہوگا۔ تو اس آیت میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے اپنا ضابطہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی قوم کو ایک خاص حد تک زمین میں غلبہ اور طاقت حاصل کرنے کی قوت اور توفیق دی جاتی ہے۔ پھر جب وہ قوم فساد کرنے لگتی ہے، یہ فساد میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جو اس کی حدودوں سے آگے بڑھنے لگتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو لے آتا ہے اور پھر اس پہلی والی قوم کا زور توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا اور ایک ہی قوم یا پارٹی کا اقتدار زمین پر ہمیشہ قائم رکھا جاتا، تو اس کا ظلم، اس کا تشدد پھر انتہا کو پہنچ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ملک میں فساد پسند نہیں کرتا، لہٰذا اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسری قوم لاتا رہتا ہے، تاکہ پہلی قوم کو پھر وہ ختم کر دے اور وہ فساد ختم ہو۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ آگے دیکھیے، تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ، وہ آیات ہیں اللہ کی، نَتْلُوهَا، ہم پڑھتے ہیں ان کو، عَلَيْكَ آپ پر، بالحق، ساتھ حق کے، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یا جنہیں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ آیت دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور یہاں پر اللہ کے رسول کو جو آیات دی گئی تھی، یعنی جو آپ کو معجزات دیے گئے، جو یعنی یہ جو وحی کی باتیں ہیں، جو وحی آپ کو، آپ کے پاس آ رہی ہے، اور یہ جو آپ کو پرانی باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ بھی آپ کے معجزات میں سے، کہ کسی کو ویسے نہیں معلوم ہو سکتے تھے، یہ آپ پر وحی آ رہی ہے، لہٰذا آپ کو یہ بات معلوم ہوئی۔ تو بہرحال یہ جو واقعات تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے ہیں، اور ورنہ تو کوئی جانتا نہیں تھا یہ واقعات، نہ خود بنی اسرائیل ڈیٹیل میں جانتے تھے، نہ اہل مکہ جانتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو باتیں بتائی ہیں۔ تو یہ آپ کی رسالت کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سب آپ کے پاس جو خبریں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس طرح سے نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ ساری باتیں جو سنا رہے ہیں، یہ دلیل ہے کیونکہ آپ کے پاس وحی آتی تھی۔ تو ان آیات سے آج ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملے۔ ٹائم ہمارا ہو رہا ہے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سٹنگ میں دیکھ لیں گے۔ ابھی یہیں ختم کرتے ہیں، تاکہ آیت تو ہماری ختم ہو گئی ہیں، تو اس کو ہم ختم کر سکیں۔ عمل والے جو پوائنٹ ہے اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے، اور ان آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلی سٹنگ میں دیکھ لیں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.